الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف و رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے سب کے اتفاق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ آج 15 رمضان المبارک اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینوں میں جو ہم مسلمانوں کی بہت ساری یادیں اور تاریخ کے اہم واقعات رونما ہوئے یا منسوب ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بہت مشہور ہے کہ رمضان کی 17 تاریخ کو اس دنیا میں کفر اور اسلام کا ایک ایسا مارکا رونما ہوا کہ جو رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں پر نقش رہے گا، اور وہ ہے غزوہ بدر، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مٹھی بھر جماعت کو لے کر میدان میں آئے، کفر اپنی تمام تر قوتیں اور شہپاروں کے ساتھ میدان میں آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو بہت ہی ذلت کی شکست دی اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور مسلمان اور کافروں میں ایک ایسا فرق اس دن پایا گیا کہ جس کو حدیث شریف میں معتبر قرآنی تفاسیر میں یوم فرقان کا نام دیا گیا۔ اس اہم واقعے کا اس مہینے میں رونما ہونا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے آج مناسب سمجھا کہ غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ محترم حضرات، اسلام ایک شانتی اور ایک نہایتی پرسکون اور بہت ہی امن کا مذہب، وہ ہمیں جنگ اور جدل نہیں سکھاتا، وہ ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام نے تو یہ تعلیم دی کہ کوئی اگر تم پر جبر کرے تو صبر کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے، کسی آدمی کو بے جا قتل کرنا، کسی کو پریشان کرنا ہمارے مذہب میں جائز نہیں، بلکہ یہ تو ایسا مذہب ہے کہ فرمایا گیا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بغل میں نیزہ دبائے تو نیزے کو اس طریقے سے نہیں دبائے کہ نیزے کا پھل سامنے ہو، یہ کسی آدمی کی طرف نیزے کے پھل کا اشارہ، یہ بھی انسانیت کے شرف کے خلاف، نیزے کو بغل میں اگر دبایا جائے تو اس کا پھل نیچے ہونا چاہیے تاکہ اس کا پھل کسی انسان کی طرف نہ ہو، اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام کیسا شانتی کا مذہب ہوگا۔ اسلام امن سکون کا پیغام دیتا جیسا کہ اس سے نام ہی سے واقف، لیکن وہی اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب دین پر بات بن جائے اور اپنی مسلمان برادری کی عزت اور ناموس کا مسئلہ بن جائے، کفر اور اسلام کا مارکا یعنی جنگ مسلمانوں پر مسلط کر دی جائے، تو اس کے بعد جوان مردی سے لڑنا یہ مسلمانوں کا شیوا اور مسلمانوں کا تر امتیاز ہونا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً صفاً کأنہم بنیان مرصوص، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، یا ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے کہ جو کفر اور اسلام کی اگر جنگ، کفار اور مشرکین سے اگر مٹ بھیڑ تو وہ میدان میں ایسے ڈر جاتے ہیں کہ گویا وہ سیفہ پلائی ہوئی دیوار۔ یہی کردار صحابہ کرام علیہم رضوان کا عزیزان گرامی غزوہ بدر میں رہا، کہ کفر اور اسلام کا ایسا مارکہ ہوا کہ جیسا کہ آپ آئندہ سنیں گے کہ اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آدمی کا دل عزیزان گرامی دہل جائے، اس وقت اور اس نوعیت کا جبکہ مسلمان نہایت کمزور تھے، اس وقت اس مارکے کی اہمیت کا اندازہ اس کے تناظر میں جو واقعات، جو مسلمانوں کے مسائل تھے اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ہوا یہ کہ اس کے اسباب کیا ہیں، یہ بہت طویل گفتگو ہے۔ عمر حضرمی کا قتل اور وہ ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کفار مشرکین بے تاب، ایک بات یہ کہ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہوئے کفار مشرکین کیا کرتے، مضافات مدینے میں اپنے نقب زن اور اپنے قاتلوں کو چھوڑ دیتے اور وہ مسلمانوں کو مضافات مدینہ سے ان کے مال ان کے اسباب کو چھین کر لے کر چلے جاتے اور یہ سمجھتے کہ مسلمان تو بالکل کمزور. بہرحال اس کے ابواب کچھ ہیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور علماء کے نزدیک سب سے پہلا معرکہ کے جس میں قتال ہوا, قتل و غارت ہوئی, بدر کو اولیت حاصل ہے. ابوا کو کہا گیا کہ یہ پہلا غزوہ ہے, لیکن اس میں چونکہ قتل اور ایسے معاملات نہ ہوئے اس لیے اسی کو ترجیح دی جاتی ہے کہ یوم بدر اور گویا غزوہ بدر جو ہے یہ پہلا معرکہ. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی لفظ بدر پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کو بدر کیوں کہا جاتا ہے. ایک تو معروف بات یہ ہے کہ مدینہ شریف سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جس کو بدر کہا جاتا ہے. بعضوں نے کہا کہ ایک شخص یہاں رہتا تھا اور یہ وادی اس سے منسوب کر دی گئی, اس لیے اس کو بدر کہا جانے لگا. لغت کی کتابوں میں عام طریقے سے چاند کو تو قمر کہتے ہیں, لیکن بدر کا اطلاق اس چاند پر ہوتا ہے جب چاند مکمل ہو جائے, جس کو چودھری کا چاند کہتے ہیں. مکمل ہونے کے بعد اپنی آب و تاب کے ساتھ جب چمک رہا ہو اس چاند کو عمومت بدر کہتے ہیں, یعنی چودھری رات کا چاند. ایک قول یہ ہے کہ بدر میں ایک چشمہ تھا پانی کا, اس چشمے میں اس چشمے کے اندر چاند کا عکس اس کی سفیدی کی وجہ سے اتنا شاندار نظر آتا تھا, اس لیے اس وادی کا نام بدر ہوا. بہرحال اس کو بدر کہتے ہیں جہاں یہ معرکہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روز مرہ کی ان معاملات کو کہ مسلمانوں پر نقب لگا رہے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں. پتہ لگا کہ ابو سفیان ایک بہت بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ بدر کے قریب سے گزرنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر بدر کی جانب روانہ ہوئے. ایک مفاد تو یہ تھا کہ اس قافلے کو روک دیا جائے اور اس قافلے میں جو کچھ مال اور اسباب ہے مالی غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو مل جائے. شروعات کے تذکرے سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی یہ طے شدہ کوئی جنگ نہیں تھی کہ دو فوجیں ایک میدان میں اتر رہی ہوں اور وہاں کسی کوئی معرکہ ہونے والا, بلکہ ایک ان سے مخالفت یا مخاصمت کے لیے وہاں جانا یہ طے کیا گیا تھا. اب ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے چلے, حال یہ تھا کہ سامان حرب نہ ہونے کے برابر, بہت ہی کم سامان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضافہ سے مدینہ شریف میں جب گئے تو اب یہ خبر کسی طریقے سے کفار مشرکین کو لگ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی اور جنگ کے لیے بدر تشریف لا رہے ہیں. اب یہ خبر جب مکہ مکرمہ پہنچی اور ابو سفیان کے جاسوس ہونے بھی یہ خبر کسی طریقے سے اچک لی, تو ابو سفیان نے فوراً مکہ خبر بھیجی کہ تم مکمل تیاری کے ساتھ بدر میں آ جاؤ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ میدان جنگ میں اترنے والے. ہوا یہ کہ اس زمانے میں کوئی ایمرجنسی خبر ہوتی تو اس کا طریقہ کیا تھا, جیسے آج کل کے بھی طریقے ہیں کہ سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں یا کچھ اور معاملات, کہ کوئی ایمرجنسی خبر اگر نشر کی جائے تو اس زمانے میں ایمرجنسی خبر نشر کرنے کا اور لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ یہ تھا کہ ایک آدمی اس خبر کو اہمیت دینے کے لیے کہ سب ہوشیار ہو جائیں وہ اپنے کپڑے پھاڑ لیتا, کپڑے پھاڑ کر اونٹ پر بیٹھ کر اور چلانے لگ جاتا تھا. تو کیا ہوا, مکہ میں اسی طریقہ اعلان ہوا, ایک شخص نے اپنے کپڑے پھاڑ لی اور اونٹ پر کھڑا ہو کر اعلان کرنے لگ گیا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علی مجمعی انہوں نے اس طریقے سے بدر کا محاصرہ کر لیا ہے اور ہم نے کہ ہر شخص کو اب بدر جانا چاہیے, اور انہوں نے مکمل تیاری کر کے بڑے بڑے سردار عتبہ شہبہ ابو جہل جیسے بڑے بڑے جو لڑاکو اور میدان کے دھنی جی بٹ ان سب کو جمع کر کے بڑا مسلح ہو کر کے انہوں نے بدر کی جانب اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیے. یہاں نبی کریم علیہ السلام کو بھی پتہ لگ گیا کہ کفار مشرکین راستے ہی میں پتہ لگ گیا کہ وہ اپنی تیاری کے ساتھ آئیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضافات مدینہ شریف میں آپ نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا, اور ایسے حضرات جو کمزور تھے, ضعیف تھے, بچے تھے, یہ جان کر کے کہ جنگ اور معاملات حرب میں ان کا کیا کام, ان سب کو واپس بھیجنا شروع کر دیا. مگر جذبہ جہاد کا عالم یہ تھا کہ ہر شخص چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا, اس معاملے میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ دو بدو لڑنے اور حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے اور اپنی جان دینے کے لیے ہمہ وقت تیار. ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ لوگوں کو واپس روانہ کیا جائے, اس لیے کہ جہاد ایک مسلمانوں میں ایسا جذبہ ہے کہ جب اس کا اعلان ہو جائے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان پھر نہ اپنے مال کو دیکھتا, نہ اسباب کو دیکھتا ہے, نہ اعزاز کو دیکھتا ہے, نہ دنیا کو دیکھتا ہے, نہ متاع دنیا کو دیکھتا, بلکہ اپنی جان کی بازی خون کا آخری قطرہ تک بہا دیتا ہے. اس آیت مقدسہ جسے ہم نے خطبے میں تلاوت کیا, ربی کریم یہی بات ارشاد فرما رہا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, هل ادلکم علی تجارتی, کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں, تنجیکم من عذاب علیم, وہ تجارت یہ ہے کہ جو تمہیں کل قیامت میں دردناک عذاب سے بچا لے, اور وہ تجارت یہ ہے تو امنون باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر, وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. تو عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ جہاد کا حکم فرمایا, اور احادیث مقدسہ میں اس کی فضیلت کو جو صحابہ کرام حاصل کرنا چاہتے تھے اس کا عالم یہ ہے, اگر ہم لفظ جہاد پر تقریب کرتے تو ساری باتوں کو وہاں بیان کر دیتے, لیکن یہاں قدر واقع بدر پر بھی ہمیں گفتگو کرنی. وہ کیا شوق تھا جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو لوٹنے نہیں دے رہا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ان کو نہ رکھنے کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ نہیں, ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار. وہ جذبہ یہ ہے, حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا, ایسی دو آنکھیں یعنی دو آنکھوں والے ایسے دو افراد ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں. فرما اس میں تو ایک آنکھ وہ ہے جو خوف خدا سے رونے لگ جائے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب اس پر غالب ہو اور خوف خدا سے اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو ایسی آنکھ والا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. بلکہ آپ جانتے ہیں کہ جہنم آتش سے جہنم, تھوڑی بہت آگ اگر ہم جلائیں تو اس کو بجھانے میں عزیزان گرامی کچھ وقت لگتا, اور جہنم کی آتش کا معاملہ تو یہ ہے, فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین, جب آپ چولہا جلاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں ایندھن کیا ہوتا, ہم نے جب چولہا جلایا تو اس میں ایک تو ایندھن ہے بجلی, اس سے بھی کھانا پکاتے ہیں اور وہ بھی ایک ایندھن, ایک پیٹرول ہے وہ بھی ایندھن, آج کل گیس وہ بھی ایندھن. قرآن ایندھن کیا تھا کہ ہم لکڑیاں بین کر کے جلا کر کے آگ مہیا کر کے کھانا پکاتے, اور قرآن مجید نے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جس سے جہنم بہگائی جائے. فتقوا النار التی ڈرو اس آگ سے, وقودها الناس والحجارۃ, اس کا تو ایندھن ہی آدمی اور پتھر ہیں, اعدت للکافرین, یہ تو کفار اور مشرکین کے ٹھہرنے کی جگہ اور یہ ان کا ٹھکانہ ہے, تو تم اس سے ذرا باخبر رہنا, ارے وہ آتش جہنم کہ ساری دنیا کے سمندر انڈیل دیے جائیں تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور وہ نہیں بجھ سکتے, مگر فرمایا کہ آدمی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر اگر آنسو نکل جائے تو یہ آتش جہنم کو بجھا دیتا. کس قدر فضیلت ہے, اللہ اکبر. اور فرمایا وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی جو جہاد میں نہیں صرف اسلامی سرحد پر اسلام کی حفاظت کے لیے رات میں جاگی ہو, یعنی کوئی شخص جو ہے وہ اسلامی سلطنت میں اور اس کے حدود پر بیٹھا ہوا پہرہ دے رہا, تاکہ اپنی اسلامی حکومت اور ریاست کی حفاظت کی جائے، تو اللہ کے راستے میں جاگنے والی آنکھ جو ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ یہ ہیں وہ فضائل اور مناقب کہ جو آدمی جہاد میں شرکت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا انعام۔ ایک بات میں نے شاید پہلے بھی کہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک لشکر کو روانہ فرما رہے کہ تاکہ اسے کسی جہاد میں روانہ کیا جائے، اور اس کو جب مدینہ شریف سے روانہ کیا تو ان کو ساز و سامان دینے کے بعد اوفو سرکاری پروٹوکول کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ امیر المومنین ہیں، اور ان سے کہہ دیا تھا جائیے خدا حافظ، نہیں بلکہ ان کے ساتھ چلے۔ سارے اکابر صحابہ کہنے لگے یا امیر المومنین بس اتنا کافی ہے، فرمایا نہیں چلو۔ چلتے گئے چلتے گئے، مضافات مدینے میں جا کر کے کہا اب میں یہاں سے تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اب یہاں تمہیں میں رخصت کرتا ہوں، لیکن سنو تم نے ایک ہر شخص جو مجھے ٹوک رہا تھا کہ آپ مت چلیے، آپ یہیں آرام کیجیے، ہمیں تو آپ نے جو حکم دیا اس کی بجا آوری نے ہم آپ کو بہت مستعد نظر آئیں، بار بار جو تم یہ کہہ رہے تھے تو میں تمہیں یہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مضافات مدینے کر چل کر جان کر اس لیے آیا کہ میں نے اپنے آقا نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس شخص کے قدم اللہ کے راستے میں گرد آلود ہو جائیں تو اسے جہنم نہیں چھوئے گی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہو اور اس کے قدم گرد آلود ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ خود فی نفسہ جہاد میں شرکت کرنا کس قدر اجر و ثواب کا عزیزان گرامی عالم ہوگا، جس کے حصول کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان اتنے مستعد اور اپنی ایمان کی تازگی کے ساتھ میں اس طریقے سے روانہ ہو رہے ہیں کہ دو ایک مثالیں، وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے، دو ایک مثالیں سرسری طور پر عرض کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس میں دو بہت ہی چھوٹے صحابی، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد میں ان کو انفٹ کر دیا کہ تم دونوں جاؤ اور تم بچے ہو اور یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ اب کیا ہوا، یہ جب دونوں رونے لگ گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کی اس دل جوئی کے لیے جو بڑے تھے ان کا انتخاب کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ تو تھوڑے سے بڑے نظر آ رہے ہیں، اور اب یہ ہے کہ چھوٹے سے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ یہ انصار کے بچے تھے، ایک کا نام تھا معاف اور ایک معوض، چھوٹے بچے کو تو انفٹ کر دیا، بڑے سے کہا کہ چلو تمہیں لیے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور جب آپ نے ان کا تو انتخاب کر لیا اور یہ تو بھرتی ہو گئے فوج میں تو آپ نے منتخب کر لیا، لیکن آپ ہم دونوں میں کشتی کرا کر کے دیکھ لیں تو اگرچہ میں اس میں عمر میں کم ہوں لیکن طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، مجھ میں طاقت اس سے زیادہ۔ تو ایک روایت میں کہ حضور نے فرمایا آلہ کہ حضور کی نظروں سے کون سی چیز اوجھل اور نہا رہ سکتی ہے، مگر یہ بات اگر نہ ہوتی تو جذبہ جہاد ہم تک شاید نہیں پہنچ پاتا۔ حضور نے دونوں میں کشتی کرائی، اور کیا عجب کہ چھوٹے نے بڑے کو کہہ دیا ہو کہ تمہارا تو انتخاب ہو جائے، اب میرا شوق شہادت اس عروج پر ہے کہ تم چپ چاپ سے لڑک جاؤ، میں کشتی جیت لوں تاکہ میرا بھی انتخاب ہو جائے۔ لیجئے صاحب، تو جب کشتی ہوئی تو بڑے صاحبزادے نیچے لڑک گئے، چھوٹے جو تھے ان کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ حضور نے مسکرا کر فرما چلو تم دونوں کو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں، اور اس کے بعد میں کمزور لوگوں کو روانہ کر دیا، کچھ خطرہ یہی ہے کہ مڑ بھیڑ کافروں سے ہو جائے گی، اس لیے کہ حالات کچھ ایسے لگ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب اسے لے کر اس لشکر کو جب جانے لگے بدر میں پہنچ گئے، لیکن کفار مشرکین کو یہ خبر پہلے سے لگ گئی تو وہ تمام لوگ جو تھے وہ بدر میں اچھی طریقے سے ٹھکانے تلاش کر کر وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے رک گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو وہ جنگی مہارت کے اعتبار سے زمین جو تھی وہ مناسب نہیں۔ ایک صحابی نے حضور سے کہا حضور ہم نے جنگ کے لیے جو زمین منتخب کی ہے کیا وحی الہی؟ فرمایا نہیں، یہ تو میں نے اپنے طور پر اس کو منتخب کیا۔ انہوں نے کہا حضور جنگی نقطۂ نظر سے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، ہم ایسا کریں کہ کچھ آگے بڑھ جائیں، جہاں پانی کے چشمے ہیں ان پر ہم قبضہ کر لیں تاکہ کفار مشرکین کو محتاجی ہو جائے۔ حضور نے ان کا مشورہ قبول فرمایا، جب وہاں جا کر کے رکے تو وہ زمین بھی ناہموار تھی، اس میں بھی مٹی اور ایسی تھی کہ وہ جنگی نقطے نظر سے وہ بھی مناسب نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر کرم یہ کیا کہ بارش برسا دی، اسی رات بارش ہو گئی۔ تو جو زمین نہ ہموار تھی بارش کی وجہ سے وہ بالکل اچھی ہو گئی، اور وہ زمین جو ان کے لیے ہموار تھی اس میں کیچڑ پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تو یہ آئی۔ اب آئیے ان کی تعداد، ابن حشام کہتا ہے کہ تقریباً 900 یا 1000 تھی، کفار مشرکین کی تعداد 1000 کے قریب۔ یہاں مسلمان جو حضور کے ساتھ چلے ان کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے، 313، اور ان کے پاس مکمل ہتھیار نہیں، سب کے پاس گھوڑے نہیں، سب کے پاس برچی نہیں، سب کے پاس تلواریں نہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں۔ خیر یہ کہ دونوں اپنے اپنے مورچوں میں ڈٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی جنگ میں دو بدو نہیں لڑتے تھے، بلکہ جو فوج کا بڑا ہوتا وہ ایک محفوظ جگہ رہ کر فوج کی کمان کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک سائبان بنایا جس کو عریش کہا گیا حدیث میں، یعنی ایک جھوپڑی نما، اس میں حضور کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد میں اب حضور کی حفاظت کے لیے ایک دستہ چاہیے، کوئی شخص ایسا چاہیے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوم کر ہر خطرے کا مقابلہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یہ روایت۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، علی یہ بتاؤ کہ جماعت صحابہ میں سب سے بہادر کون تھا؟ لوگوں کو 100% امید تھی کہ حضرت علی کہیں گے اچھا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات، بھئی سب سے بہادر میں ہوں، تم نہیں جانتے میرے جوہر کہ میں کس طریقے سے میدان میں اتر کر کے اور گاجر مولی کی طرح لوگوں کو قتل کر دیتا ہوں۔ کہا کون؟ فرما مجھ سے پوچھ رہے؟ جی۔ فرما سب میں بہادر ابو بکر صدیق۔ صاحب ہم کو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ سب میں بہادر ہیں۔ فرما تم ٹھیک کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی میرا واسطہ کسی دشمن سے کیا میں اس پر غالب رہا، اور اللہ نے مجھے فتح و نصرت عطا فرمائی، مگر مجھ سے پوچھتے ہو تو سب میں بہادر ابو بکر صدیق۔ ان کا دلیل بیان کیجیے۔ حضرت علی نے یہ بات محض عقیدت اور محبت میں نہیں فرما دی، فرما میں تمہیں دلیل بتاتا ہوں کہ بدر کے میدان میں جب حضور کو عریش میں بٹھایا گیا اور اس کے بعد اعلان ہوا، اے جماعت صحابہ وہ کون ہے جو اس مارکے میں نبی کریم علیہ السلام کا محافظ ہوگا؟ پوری جماعت صحابہ پر ایک سناٹا طاری ہو گیا، ایک سکوت طاری ہو گیا۔ بہت ممکن کہ کوئی احمق جو صحابہ کرام علیہم رضوان اور عشق کے مزاج کو نہ جانتا ہو وہ کہے دیکھا موت سے گھبرانے والوں کا عالم یہ کہ اپنے نبی کی محافظت کا جب مسئلہ آیا تو پوری جماعت پر سکوت طاری ہو گیا۔ ارے نہیں، اگر یہ موت سے گھبراتے تو یہاں کائے کے لیے آتے، اور کیا اگر یہ جان دینے سے گھبراتے یہاں کائے کے لیے آتے؟ احساس ذمہ داری تھا کہ حضور کا محافظ کون بنے گا، اگر خدا نہ خواستہ ہم محافظت حضور کی کرتے رہے اور ہماری موجودگی میں حضور کو کوئی صدمہ پہنچ گیا تو قیامت تک کی کتابوں میں لکھا ہوگا کہ یہ تھے وہ پہرے دار جن کی موجودگی میں حضور تک صدمہ پہنچ گیا، یہ تھے وہ حضرات کہ جنہوں نے باتیں تو بہت کی کہ میں محافظ ہوں گا مگر حضور کو زخم آ گیا۔ قیامت تک کتب لکھنے والے چھوڑیں گے نہیں، قیامت تک ان کو مقبول ہونا پڑے گا، قیامت تک لان تان سننی ہوگی۔ تو طاری ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب جماعت صحابہ پر سکوت طاری ہوا ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ لپک کر کے نکلا اور کہا میں حضور کا محافظ ہوں گا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو فرماتے مجھ سے اگر پوچھو میں کہوں گا سب میں جیور سب میں دلیر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور جنگ کا نقشہ جب بنا تو صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص حضور کے قریب آنا تو درکنار، اگر حضور کو گھور کر کے بھی دیکھ لیتا اور ابو بکر صدیق کو یہ خطرہ ہوتا یہ کمبت کہیں یہاں نہ آ جائے تو ایسا پیچھا کرتے کہ وہ شخص حیبت ابو بکر صدیق سے بھاگ جایا کرتا۔ غرض عزیزان گرامی، اب آئیے ایک سلسلہ شروع ہوتا، شروع ہونے کے ساتھ یہ ہوا کہ سب سے پہلا کافر جو میدان میں آیا وہ عمر حضرمی، جو ایک پہلے قتل ہوا، جو جنگ بدر کے اسباب بنے، اس کا سگا بھائی تھا عامر حضرمی، یہ میدان میں آیا، اور ادھر سے مسلمانوں کا اپنا کوئی آدمی میدان میں آیا۔ اس طریقے سے شروعات ہونے کے بعد جب غمخان کی جنگ شروع ہوئی تو قریش نے جو کافر تھے بڑے بڑے اپنے شہپارے جب جنگ میں اتارے، تو سبحان اللہ یہاں حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے سرداروں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ کفار مشرکین کے بڑے بڑے سردار جب مارے گئے تو کفار مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور اس جنگ کی خاصیت یہ ہے کہ صحابہ نے جو جوہر دکھایا وہ تو اپنے طور پہ، ابن حشام کی روایت یہ ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ اکابر صحابہ کرام علیم رضوان میں، حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، اگر ان چار میں سے کسی کو خلیفہ نامزد نہ کیا جاتا تو شاید ان میں پانچواں نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے جو اکابر صحابہ کرام علیم رضوان میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ابن حشام نقل کیا کہ تلواروں کی جھنکار اور ایسے خطرناک منظر کہ دو لڑکے میری ٹانگوں کے بیچ میں آ گئے۔ یہ کون تھے؟ وہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق شہادت ملاحظہ فرما کر اور ان کی ضد پر انہیں بھرتی کر لیا۔ یہ آئے اور مجھ سے کہنے لگے چچا، وہ شاید ان کے رشتے میں چچا ہوں یا یوں ہی عرف کے طور پر کہہ دیا۔ انہوں نے کہا چچا ذرا یہ بتاؤ تم ابو لہب کو جانتے؟ ارے انہوں نے کہا ایسی گھمسان کی جنگ میں تم ابو لہب کا کیا کرو گے، وہ تو بڑا لڑاتا ہے، وہ تو بڑا دلیر ہے، وہ تو جنگ کا بڑا ماہر ہے، اور تم چھوٹے بچے ہو، تم کیا کرو گے؟ تو کہا چچا ہم جب جنگ کے لیے چلے تھے تو ہم نے یہ قسم کھائی تھی کہ اسی خبیث کو مارنا، اسی کو مارنا، یہ ہم نے طے کر لیا تھا اور اس کی قسم کھا لی تھی۔ اچھا اب سنیے، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یہ عزم تم نے کیوں کیا تھا کہ اسی کو مارنا ہے؟ تو غور کیجیے ایک نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ قرآن کا ماننے والا نہیں، یا یہ مسلمان نہیں، یہ کافر، ہمارے دین کو نہیں مان، حضور کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ کوئی وجہ نہیں بتائی، وجہ سنیے کیا بتائی۔ دونوں بچوں نے کہا ہم نے اس کے قتل کا عزم اس لیے کیا ہے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، اس لیے کہ سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، یعنی ہمیں یہ پتا لگا کہ وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم اسے واسق جہنم کرنے کے لیے آئے۔ تو عبد الرحمن کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بچے کیا کریں گے، اور وہ تو بہت دلیر اور جنگ کا دھنی ہے، لیکن انہوں نے ان بچوں کی خواہش پر دور سے بتا دیا کہ وہ ابو جہل، وہ ہے ابو جہل۔ یہ دونوں شکرے کی طریقے سے تلوار لے کر ابو جہل پر ٹوٹے، اللہ اکبر، جب اس پر اتنے وار کیے، اتنے وار کیے کہ اس کو ڈھیر کر کے رکھ دیا دونوں بچوں نے۔ اور ابن حشام کی روایت تو بڑی عجیب و غریب، جس سے پتا لگتا ہے کہ مسلمان اپنی قوت ایمانی کے ساتھ جب میدان میں آ جائے تو اس کی یہ ظاہری قوت جو ہے یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کی جانب سے مرد مومن کی جو قوت ہے الحمدللہ اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ ابن حشام ایک معتبر مورخ ہے، اس نے لکھا کہ ان چھوٹے بچوں میں سے ایک بچے نے ابو جہل کی ٹانگ پر ایسی زور سے تلوار ماری کہ ابو جہل کی ٹانگ اس کے بدن سے نکل کر ایسے گئی جیسے پتھر کے نیچے سے گٹلی نکل کے جاتی۔ اب اندازہ لگائیے کہ انسان کی ٹانگ اس کے بدن سے اوڑ کر ایسے جائے کہ جیسے کھجور کو کچلنے کے لیے آپ گٹلی کو اگر پتھر ماریں اور نشانہ خطا ہو جائے تو پتھر کے نیچے سے گٹلی کیسے اچھک کر کے جائے گی۔ یہ ابو جہل کی ٹانگ اس طریقے سے اچھل کر گئی کہ جیسے پتھر کے نیچے سے گٹلی اچھل کر کے جاتی ہے، اور ان دونوں بچوں نے ابو لہب کو ڈھیر کر دیا۔ اللہ اکبر، جب یہ کام کر رہے تھے تو ایک صاحب زادے کے پیچھے ایسا وار لگا کہ ان کا یہ ہاتھ جو تھا دہنا وہ ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے کے بعد وہ ہاتھ جو تھا وہ اپنے چمڑے کے تسمے کے ساتھ لٹکنے لگا، ہڈی اس کی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے تلوار حالانکہ بہت معمولی عمر الٹے ہاتھ میں سنبھالی اور اسی سے اپنا بچاؤ اور اسی سے اپنا دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ کے ورق پر شاید یہ ایسا واقعہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک آپ کو ایسے دلیر لوگوں میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا. بڑی بڑی تاریخ کے ذخیرے کھنگال ڈالیے, شاید ایسا واقعہ نہ ملے کہ ایک شخص لڑ رہا اور اس کا بازو لٹک رہا, تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بازو جو ہے ان کے جنگ میں مانے, یہ اڑ رہا, یہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے لڑنے میں. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے الٹے ہاتھ سے بازو کو زمین پر رکھا. توجہ کیجئے کیا کیا انہوں نے, بازو کو زمین پر رکھا اور اپنا پیر دے کر اس جھٹکے سے اٹھے کہ اپنے بازو کو توڑ کر کے الگ پھینک دیا, کہ اس کی وجہ سے جنگ میں بڑی الجھن محسوس ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے جناب وہ شریک جنگ ہو گئے, ایک صاحب زادے تو جاں بحق ہو گئے, دوسرے صاحب زادے ایک عرصے دراز تک عزیزان گرامی وہ زندہ رہے. اور یہاں اللہ اکبر غرور تکبر کا معاملہ یہ تھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جنگ کے استتیمے پر تقریبا لوگوں کے پاس سے ہوتا وقت گزر رہا تھا, تو میں نے ابو جہل کو تڑپتا ہوا دیکھا, آخری سانس لے رہا. میں نے کیا کیا, اس کی گردن پر پیر رکھ کر میں کھڑا ہوں گا تو کمبا, تو ہی ابو جہل, تو ابو جہل؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا بتا مزہ چکھا تو نے؟ ارے انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود کچھ مت پوچھو, مجھے مرنے کا تو غم نہیں. دیکھیے غرور اور تکبر کا عالم یہ کہ جو کہاوت ہے کہ رسی جل جاتی ہے مگر بل نہیں جلتے. ابو جہل کہنے لگا کہ مجھے مرنے کی تو کوئی فکر نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود, مگر مجھے سب سے بڑی فکر مرتے وقت یہ ہے کہ دو کسان کے لڑکوں نے مجھے مار دیا. ارے کوئی قریش کا سردار مجھے مارتا تو تاریخ میں یہ تو لکھا جاتا کہ بڑے بہادر آدمی کے ہاتھوں میری موت واقع ہوئی. مجھے تو سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ دو کسان کے بچوں کے ہاتھوں میں مارا گیا. یعنی کیا مطلب کہ اس زمانے میں کسان جو زراعت کا کام کرتے تھے, بڑے بڑے سردار اور قریش اس زمانے میں کسان کے کام کرنے کو مایوب اور بہت گھٹیا جانتے تھے. تو مرتے ود بھی اس کو یہ فکر تھی کہ کاش کہ کسی بہادر نے مجھے مارا ہوتا, مگر افسوس کہ کسان کے بچوں نے میرا کام کر دیا. یہ اس کے غرور اور تکبر کا عالم تھا. غرض عزیزان گرامی, یہ ایسا مارکا تھا کہ آپ اس کا اندازہ صرف اس سے لگائیے اور اس کی اہمیت کا. آج جو بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں اس سے صرف نظر کرتے بھی اس وقت احساس ذمہ داری, اسلام کا ابتدائی زمانہ, دوسری ہجری کا واقعہ, غربت مسلمانوں پر بے انتہا مسلط تھی, صرف اندازہ اس جملے سے لگائیے کہ جنگ کے شروع ہونے سے قبل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم کی بارگاہ میں سر بسجود تھے اور رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے اے اللہ تبارک و تعالی تو اپنے وعدے کو پورا فرما دے. اس لیے کہ رب کریم نے اس مارکے میں فتح و نصرت کا پیغام اپنے حبیب کو دے دیا اور زار و قطار رو رہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ حضور کے دوش پر جو چادر تھی, جب حضور سجدے میں سخت گریا کر رہے, واللہ میں نے دیکھا کہ حضور کی چادر دوش اقدس سے گر گئی اور حضور اس قدر رب کریم کی حمد و ثنا اور دعا میں مشغول تھے کہ آپ کو خبر تک نہیں کہ چادر میرے دوست سے گر گئی. میں نے حضور کا گریا دیکھتے ہوئے اور خصوصاً یہ کلمات کہ اے اللہ تبارک و تعالی یہ مٹھی بھر جماعت ہے, دیکھ اگر یہ آج مٹ گئی اور انہیں شکست ہو گئی اور یہ اگر مارے گئے تو پھر دیکھ لے کہ رہتی دنیا تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, تیرا عبادت گزار کوئی نہیں ہوگا. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا سر اٹھائیے, اللہ تبارک و تعالی اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرشتوں کی مدد آ گئی. دیکھا کہ کسی کے منہ پر درے کا نشان ہے مگر مارنے والا نظر نہیں آ رہا, ایک شخص کا سر اس کے بدن سے جدا ہو گیا لیکن اس کو مارنے والا نظر نہیں آ رہا. غرض یہ کہ اس جنگ میں ایسا خطرناک رن پڑا کہ بہت بڑی قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت میں بدل دیا اور جو مٹھی بھر جماعت تھی رب کریم نے ان کی عزت ایسے فرمائی کہ سبحان اللہ کافروں میں مرنے والوں کی تعداد 70 تھی, 70, اور مسلمانوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد صرف 14. 13 تو وہیں جہاں بات ہو گئے جو ان کو وہیں دفنایا گیا, ایک صاحب جو بہت زخمی تھے عبیدہ وہ راستے میں وصال فرما گئے تو ان کی قبر راستے میں ہے, غرض یہ کہ 13 بدری صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں آج میدان بدر میں عزیزان گرامی دفن ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, کفار مشرکین بھاگ گئے, بھاگتے میں جو پکڑے گئے تو اندازہ لگائیے کہ 70 کفار کو مارے گئے, اور 70 کفار مشرکین جو اس جنگ میں نبی کریم علیہ السلام کے مد مقابل تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا, جن میں سے کئی حضرات نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. یہ ایک الگ بحث ہے. اب حضور نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ کفار مشرکین کی لاشیں چاروں طرف بکھری ہوئی, بخاری میں اور معتبر سیرت کی کتابوں میں کہ حضور رات میں نکلے, اور رات میں نکلنے میں حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی, چھڑی سے ایک لکیر کھینچتے فرماتی یہ فلاں کے مرنے کی جگہ, ایک لکیر کھینچتے فرماتی یہ فلاں کے مرنے کی جگہ. صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی جب جنگ ختم ہوئی تو ہم جب نکلے میدان جنگ میں, جہاں حضور نے لکیر لگائی تھی ایک بالا بال برابر بھی نشانہ خفے نہیں ہوا, ہر شخص کو وہاں مرا ہوا ہم نے پایا. اب ایک گڑا کھودا گیا, ایک گڑا کھودنے کے بعد میں کفار مشرکین کی لاشوں کو کتوں کی طریقے سے کھسیٹ کر اور اس گڑھے میں ڈال دیا گیا. امیہ ابن خلف جس کو حضرت بلال ان کے ساتھیوں نے قتل کر دیا, جو ان کا آقا تھا جس کی یہ غلام تھا, وہ قتل ہوا تو وہ چونکہ اس کی لاش بہت جلدی سڑ گئی, جب اس کی ٹانگ کھینچی گئی تو ٹانگ ہی ہاتھ میں آ گئی, تو کہا اس کا کیا کیا جائے, کہا اسی کے اوپر مٹی ڈال دی جائے. تمام کفار مرے ہوئے گڑھے میں موجود تھے. حضور نے فرما او کافروں اب بتاؤ کہ جو تمہارے خدا نے تم سے وعدہ کیا وہ پورا ہوا, یا جو میرے خدا نے مجھ سے وعدہ کیا وہ پورا ہوا. حضرت عمر کہنے لگے حضور کیا یہ بے روح اور بے جان کے جسم آپ کی گفتگو سنتے ہیں؟ حضور نے فرما عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں, یعنی یہ گفتگو جو مرے ہوئے ہیں یہ زندہ مسلمانوں سے کئی زیادہ سنتے ہیں. بہت زیادہ مال مسلمانوں کا, مال غنیمت جو تھا وہ ان کے ہاتھ آیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فتح و نصرت مسلمانوں عطا فرمائی کہ سب سے بڑی اس پر جو ایک معاملہ یہ ہوا کہ کفار مشرکین کی فوجی قوت ختم ہو گئی, بڑے بڑے جو شہ پارے تھے وہ اس میں مار دیے گئے, اور مسلمانوں کی شان اور شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بلند فرمائی کہ قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اتنی بات ذہن میں رہے کہ مسلمان اپنے پختہ عزم کے ساتھ میدان میں آ جائے, اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر کے. تو عزیزان گرامی وسائل تو الگ ہیں, وسائل کی کمی بھی اگر ہو لیکن وہ مستقیم ہو, استقامت ہو, ایمان میں پختہ اور جنگ کے دھنی ہو, میدان کے ثابت قدم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت ان کے شامل حال رہتی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ایک عرب مسلمان اور مٹھی بھر یہودی ان پر حکومت کر رہے ہیں, ایک عرب مسلمان مختلف جناب کفر کے جو حکومتیں وہ ہمیں آگ دکھا رہی ہیں. وجہ کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ایک جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, آخری بات کر کے گفتگو حق. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ساری بڑی بڑی حکومتوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے کہ صبح کہیں تو شام کہیں, اللہ اکبر, فتوحات کا ایک تانتا بن گیا, ساری دنیا کو للکارا. دیگر ممالک نے اپنے قاصدوں کو بھیج کر کہا عمر سے پوچھو کون سی خفیہ قوت ہے, یہ کیا طاقت تمہارے پاس؟ حضرت عمر سے پوچھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کون سی خفیہ قوت ہے جو ساری دنیا کو للکار رہے ہو؟ انہوں نے کہا سنو, ہماری خفیہ قوت آج مسلمانوں میں اجاگر ہو جائے تو آپ دیکھیے زمین پر پھر مسلمانوں کا وقت آ سکتا ہے. کتنی پیاری بات حضرت عمر نے بیان فرمائی. فرما سنو, ہمارا اسلحہ کیا ہے؟ ہمارا ایٹم بم کیا؟ ہماری قوت یہ ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا ہے, اور ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا ہے, اور جس کو موت سے محبت ہو جائے وہ جب میدان میں آ جائے تو قوموں کی تقدیریں بدل جائیں. اے مالی کے دہر و بر, وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو اس مارکہ بدر غزوہ بدر میں جاں بہ ہوئے شہید ہوئے, ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرما. وما علینا الا البلاغ.